نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم البركة مع أكابركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں, بزرگوں, سامعین کرام, ابھی حاضری کے وقت یہاں ہمارے میزبان سے بات ہو رہی تھی کہ دنیا میں اگر کسی کو کوئی سچا اللہ والا مل جائے تو یہ نعمت عظمیٰ ہے. خدا کی قسم بڑی کامیابی ہے, بڑا تیر مار لیا اس نے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کسی اللہ والے کی صحبت کی اور اس سے تعلق کی, تو دنیا میں یہ نعمت عظمیٰ اس کو حاصل ہو گئی. بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت اس کے ہاتھ آ گئی. ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, فرماتے ہیں کہ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی جانور بھی زندہ رہتا ہے, انسان بھی زندہ رہتا ہے, مویشی بھی ہیں, چرند پرند بھی ہیں, اور جنات بھی ہیں, فرشتے بھی ہیں, لیکن خدا تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب کیوں فرمایا ہے؟ کیوں اشرف المخلوقات, کیوں فوقیت دی ہے تمام مخلوق پر؟ ہاں, فرشتے کوئی اطاعت کے لیے کم تھے؟ ہاں, عبادت کے لیے ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, بے شمار فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مستقل مصروف اور مشغول ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ آسمان کی کوئی جگہ انگلی برابر بھی خالی نہیں, آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے, کہ فرشتے جو ہے ہر جگہ موجود خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں. تو میرے عزیزوں دوستو, انسان کی پیدائش کا مقصد کیا تھا کہ اس نوری مخلوق کے باوجود اور اللہ تعالیٰ کی احتیاج نہ ہونے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں, کسی کے محتاج نہیں ہیں, عبادتوں کے محتاج نہیں ہیں, یا ہمارے پاکی بیان کرنے سے یا فرشتوں کی عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں, اللہ کی پاکی میں, اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ ہوگا؟ بھائی ہرگز بھی اضافہ نہ ہوگا. اور ہم محتاج ہیں اللہ کے, لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہیں. تو فرشتوں کی عبادت کے باوجود, اتنی مخلوقات کی عبادت کے باوجود, اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے, وہ کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, کہ تمام کی تمام دنیا تمہاری خادم بنائی ہے ہم نے, تمہاری خدمت کے لیے بنائی ہے. سورج, چاند, ستارے, سمندر, ہوائیں, اور جتنی بھی مخلوقات ہے زمین ہے ساری کی ساری مخلوقات اور یہ مویشی اور اجناس اور گندم اور یہ چیزیں سب کھانے پینے کی یہ سارے کا سارا جو شامیانہ لگا ہے ستاروں کا سورج چاند کا زمین و آسمان کا یہ سارے کا سارا انسان کا خادم ہے خادم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ اور تمہارے تمہیں ایک عظیم الشان مقصد کے لیے پیدا کیا ہے آخرت کے لیے اور تمہارا شرف فرشتوں سے بھی زیادہ اس لیے بڑھا دیا ہے تب بڑھ جائے گا کہ جب تم اللہ کو دیکھے بغیر عبادت کرتے ہو فرشتے تو اللہ کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں فرشتے معصوم مخلوق ہیں ان میں گناہوں کا تقاضا ہے ہی نہیں اللہ نے رکھا ہی نور ہی نور ہے نہ ان کو تھکن ہے نہ ان کو کوئی حاجت ہے نہ ان کو کوئی دکھ بیماری آتی ہے نہ ان کی کوئی بیوی بچے ہیں نہ ان کو کوئی روزی کی فکر ہے نا بھائی تو یہ عبادت کرتے ہیں تو ان کا کیا کمال ہوا کمال تو تب ہے کہ دکھ بیماری بھی ساتھ لگی ہے پیٹ بھی ساتھ لگا ہوا ہے اللہ کو دیکھا بھی نہیں ہے سینکڑوں مسائل بھی ہیں مٹی کے ہیں گناہوں کے تقاضے بھی رکھے ہیں ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کی محبت یہ محبت کا اثر ہے ہاں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے ایک ہی ایک چھوٹ پرانی جو ابھر آئی ہے ابھی امام صاحب نے ہماری جو آیت تلاوت کی کہ انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ ہمارے مرشدین نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے کیسے کیسے کن کن آیتوں سے کیا کیا اسرار و رموز ہم کو بتاتے ہیں ہم تو اس طرح بیان بھی نہیں کر سکتے دوستو کچھ کچھ مفہوم ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمینوں کو اور آسمانوں پر اور یہ پہاڑوں کے اوپر اپنی اس بارے شریعت کو رکھنا چاہا تو تمام کے تمام نے انکار کر دیا ڈر کے مارے اشفق نہ منہا ڈر گئے کہ ہم اس بارے شریعت کو اتنا بھاری بوجھ ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں خدا تعالیٰ کی عظمت ان کے سامنے تھی خدا تعالیٰ کی بڑائی ان کے سامنے تھی کیسے ہم اتنے عظیم شان مالک کے اور خالق کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں تو فرمایا کہ ابینا یحملھا واشفق نہ منہا انکار کر دیا کہ ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے اور ڈر گئے وہ اس سے ہاں اور کیا فرمایا کہ فحملہ الانسان انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا کیوں اٹھا لیا انہ کان ظلوما جہولا ظالم اور جاہل ہے میرے مرشد فرماتے تھے کہ ظالم اور جاہل اگر عام آدمی کو کہے تو غصہ ہو جائے ناراض ہو جائے اور یہ دشمنی کا لقب ہے ایک طرح سے لیکن اگر محبت میں یہ بات کہی جائے ظالم بھائی کیسا ہے ظالم کی ہم سے محبت کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دشنام محبت ہے یہ محبت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پکارا ہے کہ ظالم جاہل مٹی کا پتلا دیکھو اس کی ہمت فرماتے ہیں کہ نسبت خاک را با عالم پاک بگویت دی سبب ہی عشق بے باک بگویت فارسی سمجھتے ہیں مولانا تو سمجھتے ہوں گے اور لوگ شاید نہ سمجھیں ہم بھی کچھ کچھ اپنے مرشد سے سیکھے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بگویت دی سبب ہی عشق بے باک نسبت خاک را با عالم پاک یہ مٹی کے انسان میں یہ ہمت کہاں سے آ گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محبت کا مادہ اس کے دل میں رکھا ہے محبت کا مادہ ہاں میرے دوستو یہ محبت کی وجہ سے یہ ظالم جاہل ہے بالکل جانتا نہیں ہے ہماری عظمت جانتا نہیں ہم نے کتنی عظیم الشان چیز جو ہے اس کو ہم پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگے تو یہ محبت کا مارا ہے یہ ہماری محبت کا یہ مارا ہوا ہے کہ ظالم جاہل اس محبت میں آگے بڑھ گیا جوش میں جوش محبت میں کیا ہم لے لیں گے وہ عجیب جاہل ہے یہ تو اس کو پتا ہی نہیں کہ ہم کیا بار دینے والے ہیں اس کو تو یہ میرے دوستو یہ انسان کا شرف ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دشنام محبت دیا ہے محبت میں پکارا ہے تو میرے دوستو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے کسی اللہ والے کی صحبت ہمیں نصیب ہو جائے کسی اللہ والے کا تعلق اگر ہم سب کو نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو میرے دوستو یہ ایک عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جمع فرمایا تھا عالم ازل میں اور ہماری روحوں سے یہ سوال کیا تھا قرآن پاک میں یہ سب قصہ ہے اور فرماتے ہیں کہ الستو بربکم ہمارے رب نے ہماری روحوں سے سوال کیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں تو قالو بلا تمام روحوں نے بیک زبان جواب دیا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں لیکن بیک وقت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر روح نے فوراً ہی ایک وقت میں جواب دے دیا. سب سے پہلے جواب دینے والی کون سی ہستی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس وقت سب سے پہلا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اسی لیے آپ کا مرتبہ اللہ کے ہاں سب سے اعلیٰ ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی کہ بے شک آپ ہمارے. سب سے پہلا جواب آپ ہی نے فرمایا اور پھر آپ کی دیکھا دیکھی جن کے مقدر میں تھا سب نے یہ جواب فرمایا جواب کیا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں, ہے نا. تو یہ سوال جو اللہ نے فرمایا کہ الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب ہوں, تو یہ اس میں سوال میں جواب خود ہی پوچھیدہ ہے کہ دیکھو میں ہی تمہارا رب ہوں, میں ہی تمہارا رب ہوں, میں تمہارا پالنے والا ہوں. دیکھو ہم تمہیں دنیا میں بھیجنے والے ہیں, وہاں جا کر تم ہمیں بھول نہ جانا. یہ کیوں ہم نے قصہ کیا, کیوں سوال کیا تم سے, کیوں ہم نے اپنے کو دکھلایا تم کو کہ ہم تمہارے رب ہیں, تاکہ تم دنیا میں جا کر ہمیں بھول نہ جانا, شرک نہ کرنا, غیروں کو مت پوجنا, گناہوں میں مت پڑ جانا, غفلت میں مت پڑ جانا, یہ نہ کہنا کہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو یہی کرتے دیکھا ہے, ہم کیا کریں. اس لیے ہم نے تم کو گواہ بنا دیا کہ ہم ہی تمہارے رب ہیں, ہمارے ہم تمہارے پالنے والے ہیں. جسم تو تھا نہیں, روحیں تھیں. جب بھائی ہر انسان کی سب سے اصل کیا چیز ہے؟ روح ہے. اگر روح نکل جائے تو میرا نام ممتاز ہے. اگر میری روح نکل جائے کہ آپ کہیں گے کہ یہ ممتاز بیٹھا ہوا ہے, آپ کہیں گے لاش ہے, بس میت ہے, اس کو جلدی سے دفناؤ, ہے کہ نہیں. کوئی نام لے گا میرا؟ کوئی نام نہیں لے گا, کہے گا یہ لاش ہے. تو بھائی ہر انسان کا وجود اس کی روح سے ہے, اس کی روح اصل ہے. تو روحوں کو ہماری یہ چوٹ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی لگا کر وہاں سے بھیج دیا کہ یہ ظالم جاہل ہے, یہ ہم سے محبت کرتا ہے. دیکھو اس محبت کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا بوجھ اٹھا لیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم اور کرم نوازی اور مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان سب باتوں کے باوجود کہ جانتے تھے کہ انسان خطا کرے گا, گناہوں میں پڑے گا, جیسے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ آپ ایک انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر زمین میں بھیج رہے ہیں تو یہ تو فساد کرے گا, قتل و خون کرے گا, ڈاکہ ڈالے گا, بدکاریاں کرے گا, کیا کیسے آپ اس کو بنا رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں دنیا میں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قالوا انی اعلم ما لا تعلمون, ہم جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے, ہے نا. فرشتوں کو جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے کہ کیا کرے گا. ساتھ میں بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دی کہ ایک چیز ہم کو خطا کو خیر بنانے والی دے دی, وہ ہے توبہ. توبہ دے دی ساتھ میں. جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا, اللہ تعالیٰ نے جنت سے دور کیا, فوراً ہی وہ اپنی خطاؤں پر رونے لگے. کیا نعرہ لگایا؟ ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ تو ہمارے بابا آدم کی میراث ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, رب دیکھو رب پکارا, اے ہمارے رب. رب کہتے ہیں پالنے والے کو, اور پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں, اور اسی طرح پلی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے معافی اور استغفار کا سرکاری مضمون اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھلا دیا ہم کو, ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو, کہ جب تم سے کوئی خطا ہو جائے تو ربنا ظلمنا کیا نعرے بلند کرنا, رونا ہمارے دربار میں, اور ہم کو رب کہہ کر پکارنا. کیونکہ رب کہو گے تو رب پالنے والے کو محبت ہوتی ہے, اس محبت کے جوش میں تمہیں معاف کر دے. یہ سرکاری مضمون اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے کہ وہ سرکاری مضمون ہوتا ہے تو اس میں یقینی گارنٹی ہوتی ہے کہ ضرور معافی ملے گی, ہے نا. ربنا ظلمنا انفسنا, ہم اللہ کا کیا نقصان کر سکتے ہیں گناہوں سے, اپنا ہی تو نقصان کر سکتے ہیں. اس لیے عرض کیا کہ یا اللہ ظلم تو ہم نے اپنی جانوں پر کر لیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, آپ کے سوا ہمارا ہے کون, کون رحم کرنے والا ہے؟ اگر آپ نے رحم نہ کیا لنکونن من الخاسرین, اگر آپ نے ہم کو نہیں بخشا, رحم نہیں کیا, وغفر لنا, تو ہمارا کون ہے اللہ آپ کے سوا بخشنے والا رحم کرنے والا, اور ہم تو بہت ہی نقصان میں پڑ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم خطاؤن, کہ تم سب کے سب خطا کار ہو, مگر آگے کیا بات ارشاد فرمائی کہ وہ خیر الخطائین التوابون, کہ بہترین خطاکار تم میں سے وہ ہے جو توبہ کرتے رہتے ہیں. گناہ ہو جاتا ہے توبہ کر لیتے ہیں, معافی مانگ لیتے ہیں, آنسو بہا لیتے ہیں, شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے مالک کو ناراض کیا. تو یہی خطا جو گناہ ہے, ہم نے گناہ کر ڈالا, یہ خطا سبب عطا ہو جاتی ہے. خطا سبب عطا ہو جاتی ہے، ان کی عطاؤں کی بارش ہونے لگتی ہے، ان کی رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے جو بندہ توبہ و استغفار کرتا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، بات اصل اتنی کرنے کی تھی کہ کسی اللہ والے کی صحبت اگر نصیب ہو جائے تو یہ سب باتیں معلوم ہوتی ہیں، ورنہ اگر صحبت نہ ہو اور اس کا اثر نہ ہو تو یہ باتیں بس محض نعوذ باللہ اخبار کی خبروں کی طرح سے ہیں کہ بھائی بیان سن لیا، ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات تھی، واہ واہ کر لی تھوڑی بہت، لیکن ان کا اثر اور دل جب بنتا ہے کہ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ یہ دل بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اپنی محبت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت کا مفہوم یہاں مفسرین نے بتلایا ہے کہ لیعرفون، یعنی ہم نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو، اور پہچان ہو جاتی ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، معرفت سے محبت ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ محبت مقصود زندگی ہے۔ ہاں میرے شیخ فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا رہنا، ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا رہنا، نہ یہی مقصود ہستی ہے یہی منشاء عالم ہے، یہی مقصود ہستی ہے یہی منشاء عالم ہے۔ تو ہم اپنے اس شرف کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ شرف کیوں عطا فرمایا کہ لاکھوں حاجتوں کے باوجود، دکھ بیماریوں کے باوجود، اور معاش اور روزی کی فکر کے باوجود، بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کے باوجود، اور خدا تعالیٰ کو دیکھے بغیر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ ہے ہمارا شرف۔ اور طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں کہ اس حسین ترین ذات کا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم سب سے بہترین نمونہ، سب سے حسین نمونہ اس کے ہم نقل کرنے والے ہیں، اس کی ہم اتباع کرنے والے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے تم محبت کرو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، جیسے میں کام کرتا ہوں وہ دل تو تم کو حاصل نہیں ہو سکتا، وہ کیفیت تو تم کو حاصل کبھی نہیں ہو سکتی، لیکن تم میری نقل کرو گے تو تمہارا کام بن جائے گا۔ جیسے میں ہاتھ باندھتا ہوں نماز میں ویسے تم ہاتھ باندھنا، جیسے میں سر کو رکھتا ہوں سیدھا ویسے تم سر کو رکھنا، جیسے میں جہاں نگاہیں رکھتا ہوں قیام کے اندر وہاں تم نگاہیں رکھنا، جب میں رکوع میں جاتا ہوں تو کیسے رکوع میں جاتا ہوں یاد رکھنا، جب میں رکوع میں جاتا ہوں کہاں نظر رکھتا ہوں یہ میرا طریقہ یاد رکھنا، تم ان کاموں کی نقل کرنا، جیسے میں سجدہ کرتا ہوں ویسے تم سجدہ کر لینا، نقل بنا لینا، ایک صورت بنا لینا اس کی۔ اسی لیے داڑھی کو بھی فرمایا کہ بھائی ہماری حیثیت کیا ہے، لیکن داڑھی پکڑ کے ہم قیامت کے دن کہہ سکیں گے تیرے محبوب کی یارب شباز لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں، ہے نا۔ تو فرمایا کہ جیسا ہم ظاہر بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پیار آ جاتا ہے کہ میرے نبی کی وضع قطع میں ہے، میرے نبی کی جیسی شکل و صورت میں ہے، تو اللہ کو پیار آ جاتا ہے، اس کو مجھ سے محبت فرمانے لگتے ہیں، اس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، کام بن گیا ہمارا۔ تو میرے عزیزو دوستو، یہ سب باتیں جو ہے یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، اور فرمایا کہ بغیر کسی اللہ والے کی صحبت کے مشاہدہ یہ ہے کہ نقوش تو ہوتے ہیں، علوم تو ہوتے ہیں، لیکن نافع نہیں ہوتے۔ ایک بزرگ قطب عالم حضرت مولانا شاہ گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص تو ملتا ہی بزرگوں کے پاس ہے، خانقاہوں سے، اخلاص نہ ہو تو کوئی عبادت قبول ہوگی میرے دوستو؟ اتنے بڑے بزرگ یہ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ والوں سے تعلق نہیں رکھتا، یعنی جو چاہے وہ عامی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے محدث ہو، چاہے مفسر ہو، کتنا بھی علامہ ہو، لیکن ہر انسان کو ضرورت ہے کسی بڑے کا ہاتھ اپنے سر پر رکھنے کی۔ تو فرمایا کہ کتنے بھی بڑے عالم ہو جائے، اگر وہ اپنے سر پر کسی بڑے اللہ والے کا ہاتھ نہ رکھے گا میرے عزیزوں اور دوستوں، تو اس کے علم اور عمل میں فاصلے رہیں گے۔ بتائیے ہماری نجات علم پر ہوگی یا عمل پر ہوگی؟ عمل پر ہوگی۔ علم بھی اسی لیے حاصل کرتے ہیں کہ عمل نصیب ہو جائے. کیا 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 علم حاصل کرتے ہیں؟ کہ خدا تعالیٰ کی پسندیدہ باتیں کون سی ہیں، خدا تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتیں کون سی ہیں. یہی ہے نا شریعت کا علم، کہ خدا تعالیٰ نے کس چیز کو جائز فرمایا ہے، کس چیز کو ناجائز فرمایا ہے. تو جائز کو ہم اختیار کریں گے، ناجائز کو ہم چھوڑیں گے، اللہ کو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جائیں گے، کام ہمارا بن جائے گا، مقصودی ہستی ہمارا حاصل ہو جائے گا. تو فرمایا کہ جس آدمی کا تعلق کسی اللہ والے سے نہیں ہوتا، جس کے سر پر کسی بڑے کا ہاتھ نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ اس کے علم اور عمل میں فاصلے ہوں گے. اور خود قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جو اتنے بڑے عالم تھے کہ اپنے وقت میں اگر مجتہد ہونے کا دعویٰ کرتے تو بالکل سچے ہوتے، بڑے بڑے علماء نے فرمایا ہے. اسی طرح مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ایسے علوم کے حامل تھے کہ آج کے علماء ان کی کتابیں پڑھنا بھی نہیں جانتے، ایسے علوم تھے آپ کے. اسی طرح مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مقدہ، اپنے وقت کے بڑے مجدد، آج تک اور قیامت تک ان کی تعلیمات سے امت فائدہ اٹھاتی رہے گی، علماء فائدہ اٹھاتے رہیں گے. بہشتی زیور آپ ہی کی تعلیم ہے، 1500 تصانیف کے وہ لکھنے والے ہیں، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ. یہ تینوں حضرات جا کر بیعت ہوئے تو کس سے ہوئے؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو پورے اصطلاحی عالم بھی نہ تھے مگر بڑے پائے کے اللہ والے تھے، صاحب اقوا نسبت تھے. تو میرے دوستو، جب تک کسی اللہ والے کسی بزرگ کا سر پہ ہم ہاتھ نہ رکھیں گے اور اس سے اپنی اصلاح نفس کا تعلق نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے علوم میں اور عمل میں فاصلے رہیں گے، علم نافع حاصل نہیں ہوگا. علم نافع کیا ہے؟ علم پر عمل کی توفیق نصیب ہو جانا، یہ ہے علم نافع. مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے بھی اس کی فکر کریں کہ بھائی ہم جو علوم پڑھا رہے ہیں خود ہمارا بھی عمل اس پہ ہے کہ نہیں. تو اس لیے قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوئی صدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ تو خود اتنے بڑے عالم ہیں، اور آپ کو کیا ضرورت تھی ایک غیر عالم سے جا کے آپ بیعت ہو گئے، ہمیں حیرت ہے. کہا کہ بھائی جو مٹھائیوں کی فہرست ہم نے کتابوں میں پڑھی تھی، کتابوں میں مٹھائیاں، یعنی یہ شریعت کی جو باتیں ہیں یہ ساری کی ساری مٹھائیاں ہیں میرے دوستو، یہ نا سمجھی اور نادانی کی وجہ سے شریعت کو ہم نے مشکل سمجھا ہوا ہے. یہ سب شریعت کو سمجھا جاتا ہے بزرگوں کی صحبت میں، فقہا کی صحبت میں، وہ سمجھاتے ہیں کہ اصل دین کیا ہے. اس کے اندر سراسر محبت ہی محبت ہے میرے عزیزو، سراسر محبت ہے. نماز بھی محبت ہے، روزہ بھی محبت ہے، زکوٰۃ بھی محبت ہے، اور طواف بھی محبت ہے، محبت ہی محبت ہے. بلکہ دیوانہ پن ہے شریعت کے اندر، فدائیت ہے شریعت کے اندر، اپنے محبوب پاک پر فدا ہو جانے کا یہ اس کے اندر راز ہے میرے دوستو شریعت کے اندر. لیکن یہ بات تب سمجھ میں تب آتی ہے کہ جب کسی بزرگ اللہ والے کا ہمارے سر پہ ہاتھ ہو، اصلاح نفس کا تعلق ہو. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے کتابوں میں مٹھائیوں کے جو نام پڑھے تھے وہ کھانے کو حاجی صاحب کے پاس ملے. فرمایا کہ فہرست میں نام پڑھنے والا زیادہ فائدے میں ہے یا مٹھائی منہ میں رکھنے والا زیادہ فائدے میں ہے؟ تو فرمایا کہ ہم نے کتابوں میں جو مٹھائیوں کے نام پڑھے تھے ہمیں کھانے کو حاجی صاحب کے پاس. ہاں میرے دوستو، اور ان حضرات کی فنائیت کیا تھی؟ سبحان اللہ وبحمدہ. فرمایا کہ جب تک کسی نے جو ہے اپنے آپ کو مٹایا نہیں کسی بزرگ کی جوتیوں میں، اس وقت تک یہ علوم جو ہے نا یہ وسوسہ ہے. ہمارے سلسلے کے ایک بڑے بزرگ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایھا القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتموہ وسوسہ. کاش کے آپ کے طلباء کرام ہوتے تو کچھ کام میں ان کے بھی ہمارے مرشدین کی بزرگوں کی باتیں پڑ جاتی. بہرحال اللہ تعالیٰ زندگی دے پھر ہم حاضر ہوں خدا کرے، اور آپ حضرات کی محبت اور خدمت کا ہمیں موقع ملے. تو فرماتے ہیں کہ ایھا القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتموہ وسوسہ. اے قوم، جو مدرسے میں تم پڑھ رہے ہو کتابیں، مشکات پڑھ رہے ہیں، بخاری پڑھ رہے ہیں، اور بڑی بڑی کتابیں پڑھ رہے ہیں، دیوان حمادہ بھی پڑھ رہے ہیں، کہ یہ سارے کا سارا جو ہے تمہارا علوم وسوسہ ہے، وسوسہ. ابھی تو صرف تم نے پڑھ لیا، تم سمجھ رہے ہو پڑھ کے ہم بڑے کچھ ہو گئے. نہیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بخاری شریف کے ختم کے بعد انہوں نے فرمایا، اے علماء کرام، آپ نے بخاری شریف تو پڑھ لی ہے، اب بخاری شریف سے فارغ ہو کر کسی جاؤ کسی اللہ والے کی جوتیوں میں 6 مہینہ لگا کے آؤ. چھ مہینہ اپنے آپ کو مٹاؤ. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کباب کا قیما ابالا جاتا ہے، پیسا جاتا ہے، مسالہ ملایا جاتا ہے، لیکن جب تک وہ تلا نہیں جاتا اس کی خوشبو پھوٹتی ہے. کچا قیما ہوتا ہے، جو منہ میں رکھتا ہے تھوکتا ہے. تو یہ قیما اور مسالہ اور سب چیز ہمیں کتابوں میں مل گئی، لیکن ابھی یہ تلا نہیں گیا. تلا جائے گا، مجاہدہ اٹھائے گا کباب تلنے کا، تب اس کی خوشبو پھوٹے گی اور پورا محلہ خود خوشبو سے مہک جائے گا، اور ہر آدمی تلاش میں ہوگا کہ یہ کہاں سے خوشبو کباب کی آ رہی ہے، یہ تو ہمیں مسلمان کر رہی ہے. مسلمان ہندو گوشت نہیں کھاتے نا، تو ایک آدمی جو ہے وہ ایک بچہ طالب علم نو مسلم تھا، ہندو سے مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہو گیا تو بھائی دعوت آتی تھی کبھی گوشت سبزی دال وغیرہ کی مدد سے، میں ایک مرتبہ گوشت کی دعوت آ گئی. اب جو اس نے گوشت کھایا تو اس نے کہا بھائی مزہ آ گیا، تو بوئے کباب رہا مسلمان کر، یہ بوئے کباب تو مجھے مسلمان کر رہی ہے. تو جب وہ گوشت کھایا اس نے، تھوڑے دن کے بعد پھر وہی جو ہے وہ سبزی دال پہ آ گئے لوگ. تو ایک دن تنگ آ کے کہنے لگا کہ ارے بھائی دوستو، توتلا بھی تھا تو کہنے لگا کہ ارے بھائی کوئی ڈاوٹ شاوٹ بھی ہے یا کٹبی یہی لیے پھرے ہو، کوئی ڈاوٹ شاوٹ بھی ہے یا کٹبی یہی لیے پھرے ہو، کتابیں لیے پھرے ہو، کوئی دعوت شاوت بھی ہے کہ نہیں. تو میرے دوستو جب کباب تلا جاتا ہے تو اس کی خوشبو خود پھیلتی ہے محلے میں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے. اللہ والوں کو اشتہار دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. فرمایا کہ جو اپنے سینے میں جلا گنا دل رکھتا ہے، مجاہدات کو اختیار کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مشقت کرتے ہیں، مجاہدہ اٹھاتے ہیں، تکالیف اٹھاتے ہیں اور گناہوں پر صبر کرتے ہیں اور ہماری رضامندی اور جستجو کی جستجو میں ہر وقت لگے رہتے ہیں اور ہم پر جان فدا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنی طرف راستہ بھی دیتے ہیں اور وصول بھی دیتے ہیں، ہم ان کو مل بھی جاتے ہیں. لیکن جو آدمی مجاہدہ نہیں اٹھاتا، اللہ کے راستے میں مجاہدہ نہیں اٹھاتا، کہتے ہیں نا کہ میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا تھو تھو، کہ بھائی عبادت میں تو مزہ آتا ہے، تسبیح پکڑنے میں تو مزہ آتا ہے، اللہ اللہ کرنے میں، تاجد گزاری میں، تلاوت میں، نماز میں بھی مزہ آتا ہے، عبادات میں تو مزہ آتا ہے، لیکن گناہ چھوڑنے میں ہماری نانی مرتی ہے، گناہ چھوڑنے میں نانی مرتی ہے. اے بھائی نہیں، یہ تکلیف ہم نہیں اٹھا سکتے. تو جو آدمی یہ تکلیف نہیں اٹھاتا خدا کے راستے میں، کبھی بھی وہ اللہ والا نہیں بن سکتا، کبھی بھی اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتا، کبھی بھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اللہ کی رضا کامل اس کو نصیب نہیں ہوگی. میرے دوستو تو یہ ہے اللہ والوں سے تعلق کا انجام اور فائدہ، کہ اللہ والوں سے تعلق سے. اور بڑی بڑی باتیں اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے جو مفید بات ہو، اللہ تعالیٰ میری زبان سے کہلوا دے اس وقت. تو فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ والا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو پھر یہ ساری ہمت پیدا ہو جاتی ہے. سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے مخلوق کا خوف دل سے نکل جاتا ہے. اور میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی مختلف باتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی بزرگوں کی باتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے، چاہے ہماری ٹرین کبھی لاہور جا رہی ہے، کبھی کوئٹہ جا رہی ہے، کبھی کہیں جا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنے بزرگوں کی بات ہی بتلائیں گے. الفاظ تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی روح اس میں وہی ہوگی. تو فرمایا کہ شیطان کے اندر تین عین تھے، تین عین، بڑے درجے کا عابد تھا، عبادت اتنی کیا کرتا تھا کہ آسمان کا کوئی چپا خالی نہیں اس کے سجدے سے، اتنی عبادت کیا کرتا تھا پہلے، بعد میں مردود ہوا نا یہ. تو عابد، بڑا عابد تھا، اور فرمایا کہ بڑا عالم بھی تھا اور ہے، کہ تمام انبیاء کی شریعت کے علوم کا حامل تھا، یہ تمام انبیاء کی شریعت کا حامل تھا، علوم کا، کہ کیا کس شریعت میں کیا چیز جائز کیا چیز ناجائز، سارے علوم کا حامل تھا. تو فرمایا عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، اور عارف بھی تھا، یعنی اللہ کو پہچانتا تھا. کیا دلیل؟ یہ دلیل اس کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ جا، تجھے ہم نے مردود کیا، اپنے دربار سے نکالا، تو جانتا تھا ظالم کہ اللہ تعالیٰ اپنے غصے سے مغلوب نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ غضب سے مغلوب نہیں ہوتے، وہ خالق ہی کیا جو مغلوب ہو جائے کسی چیز سے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے مغلوب نہیں ہوتے، اتنا بڑا عارف تھا کہ ظالم چلتے چلتے مہلت مانگ لی کہ آپ ذرا مجھے مہلت دے دیں، میں قیامت تک آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا اور میں جہنم کی طرف لے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، کسی خاص حکمت کے تحت مہلت دے دی اللہ تعالیٰ نے اس کو. یہ تو بات بڑی تفصیل میں چلی جائے گی کہ کیوں مہلت دی، لیکن ظالم ایسا عارف تھا، اللہ کو ایسا پہچانتا تھا کہ اس نے جاتے جاتے یہ مہلت مانگی. تو فرمایا کہ یہ عارف بھی تھا اور عالم بھی تھا اور عابد بھی تھا، اس کی معرفت بھی اس کو بچا نہیں سکی مردودیت سے، اس کی عبادت بھی اس کو مردودیت سے بچا نہیں سکی، اور اس کا علم بھی اس کو مردودیت سے بچا نہیں سکا. بتائیے اب کیا رہ گیا؟ اب کیا رہ گیا؟ نہ علم کام آیا، نہ عبادت کام آئی، اور نہ معرفت کام آئی. کیا کام آتا؟ عشق کام آتا. فرمایا کہ عاشق نہیں تھا ظالم، عاشق نہیں تھا، اور یہی مادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہمارے آپ کے سینوں میں رکھ دی. یہ وہ چیز ہے، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں ایک خاص اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر یہ ہے کہ ان کے سے تعلق رکھنے والے، ان کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والے جو ہیں، ان کا دائرہ اسلام سے خروج نہیں ہوتا، کبھی بھی خروج نہیں ہوتا، مردود نہیں ہو سکتے. ہم الجلسا لا یشقا بھیم جلیسکم. حدیث قدسی میں ہے کہ ایک جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں ہو رہی تھی، ذکر اللہ ہو رہا تھا، اللہ کو یاد کیا جا رہا تھا، تو فرشتوں کی ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہیں، صبح شام جاؤ دیکھتے آؤ. بڑا تم نے اعتراض کیا تھا نا کہ یہ انسان قتل کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، بدکاریاں کرے گا، ذرا جاؤ دیکھ کے تو ہمارے بندے کیا کر رہے ہیں، اور ڈیوٹی یہ لگا دی، جاؤ ہمارے بندے کیا کر رہے ہیں. صبح آ رہے ہیں فرشتے، دیکھ رہے ہیں یا اللہ یہ تو ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کر رہا ہے، نیند کو قربان بھی کر رہا ہے، اور مسجد کی طرف دوڑا دوڑا چلا جا رہا ہے، اور پھر اشراق بھی پڑ رہا ہے، سورج طلوع ہو گیا، اشراق بھی پڑھ لی اس نے، تلاوت میں لگا ہوا ہے. اب ان فرشتوں کی ڈیوٹی ختم. اب دوسرے فرشتے چلے آ رہے ہیں جو صبح سے لے کے رات تک رہیں گے. اب یہ فرشتے جا رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کیسی عزت رکھی ہے کہ فرشتوں کو جو ہے نا وہ گواہ بنا دیا. اچھا بھائی بتاؤ کیا کر رہے ہیں بندے، کیا کر رہے تھے بندے ہمارے؟ کہا یا اللہ وہ تو آپ کے حضور سر رکھے ہوئے تھے، وہ تو تلاوت کر رہے تھے، وہ تو آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کی محبت کی باتیں کر رہے تھے. تو دیکھا اب بتاؤ تم کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ انسان یہ کرے گا جو تو کرے گا. کیسی عزت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی. بہرحال فرشتے گئے کہ یا اللہ یہ ایسی ایسی مجالس تھیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں، جاؤ ہم نے ان کی مغفرت کر دی. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ٹھیک ہے، آپ کے مقبولین ہیں، ان کے پاس آپ کی باتیں سننے بیٹھے ہوئے تھے، جنت کی طلب کر رہے تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، آپ کی محبت کی باتیں کر رہے تھے، یاد کر رہے تھے آپ کو، لیکن اس مجلس کے اندر ایک بہت ہی جو ہے آدمی غیر آدمی تھا جو کسی حاجت سے آیا تھا. دو روایات ہیں، ایک روایت میں ہے انما جاء لحاجت، کہ وہ آدمی کسی ضرورت سے آ گیا تھا، مثلا کوئی پیمنٹ لینے مولانا سے آ گیا کہ بھائی ہمارے دودھ کا پیسہ ہے یا ناشتے کا پیسہ ہے یا کھانے کا پیسہ، آپ کا بل بن گیا، اتنے پیسے دے دیجئے. آ گیا تھا لیکن دیکھا کہ یہاں تو اللہ کی محبت کی بات ہو رہی ہے، بیٹھ گیا کہ چلو بھائی مجلس ختم ہو جائے گی پھر لے لیں گے پیسہ، یا جو بھی ضرورت سے آیا وہ پوری کر لیں گے. تو انما جاء لحاجت، اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں اللہ کو یاد کریں، آ گیا اپنی ضرورت سے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے فضل، میں نے اس کو بھی بخش دیا، اس کو بھی بخش دیا جس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم الجلسا لا یشقا بھیم جلیسہم، یہ میرے ایسے محبوب اور مقبول بندے ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی بھی شقی اور بدبخت نہیں ہو سکتا. ہاں، اور دوسری روایت میں کیا ہے، اللہ اکبر، کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے مغفرت کی. دوسری روایت میں یہ ہے کہ انہو عبد الخطاء، بولا نا انہو عبد الخطاء، ان کے بہت ہی زیادہ گناہگار، بہت ہی زیادہ خطا کرنے والا بندہ تھا وہ، ایک روایت میں یہ ہے، بہت ہی گناہگار بدکار آدمی تھا، لیکن بیٹھ گیا کہ دیکھیں یہ ملا لوگ کیا کر رہے ہیں، ذرا دیکھ لیا ہم، دیکھ لیتے ہیں، چلو اللہ آج یہ بھی مزہ لے لیتے ہم کہ یہ کیا کر رہے ہیں، مسخری سے آ گیا وہ ظالم. اس کے لیے ہم الجلسا لا یشقا بھیم جلیسہم، یہ ایسے میرے مقبولین ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا محروم ہی نہیں رہ سکتا، ہم نے اس کو بھی بخش دیا. اللہ اکبر، کیا شان ہے اللہ والوں کی. یہی میں نے شروع میں عرض کیا تھا میرے دوستو کہ کسی اللہ والے، سچے اللہ والے کی، جعلی پیروں کی نہیں، یہاں بڑے جعلی پیر اور سندھ میں، پنجاب میں، کہاں کہاں، یہ ہمارا اپنا قصور ہے میرے دوستو. میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ان جعلی پیروں میں پھنسنے والے، تو جعلی پیر کو برا بعد میں کہو، خود اپنے کو برا پہلے کہو، کیونکہ تم نے کسی اللہ والے سے تعلق کیوں نہیں کیا، کیوں تم نے دین نہیں سیکھا، کیوں تم اس کی جہالت میں پھنس گئے؟ ایک داڑھی منڈا جو شریعت کے خلاف ہے، داڑھی منڈنا اور نماز نہیں پڑھتے، بے نمازی ہیں، عورتوں سے پردہ نہیں کرتے بلکہ ٹانگیں دبواتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، کیوں پھنسے آپ ان کے چکر میں؟ کیوں نہیں آپ نے معلوم کیا کہ عورتوں سے پردہ کرنا فرض عین ہے اور پیر بھی نامحرم ہوتا ہے؟ کیسے وہ جائز ہو گیا اس کے پاس عورتوں کا جانا بے پردہ؟ کیسے ہاتھ لگانا جائز ہو گیا؟ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، قصور میرے دوستو ہمارا ہے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ کسی سچے اللہ والے سے تعلق ہو جانا نعمت عظمیٰ ہے. اسی کو حکیم الامت ایک بزرگ نے فرمایا، فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بزرگ شاعر کا یہ شعر حکیم الامت سے عرض کیا کہ حضرت یہ شعر جو ہے کہ یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر صد سال طاعت بے لیا، کہ کسی اللہ والے کے پاس تھوڑی دیر کا بیٹھ جانا، ایک زمانہ لگا دینا، یہ 100 سالہ عبادت سے بھی افضل ہے. حضرت یہ کچھ مبالغہ لگتا ہے، 100 سال کی عبادت، تھوڑی دیر اللہ والوں کے پاس بیٹھ جانا، 100 سال کی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے علماء کے پیر فرماتے ہیں کہ ارے میاں یہ تو شاعر نے کم کہا ہے، کم. میری بات سنو، کہنا یوں چاہیے کہ یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر لکھ سال طاعت بیریا، لاکھ سال کی بیر یا عبادت سے افضل ہے. اور فرمایا کہ اس کی وجہ بھی سن لو کہ کیا وجہ ہے، وہی وجہ جو ابھی میں نے بیان کی کہ اللہ کے عاشقوں سے محبت رکھنا، جو محبت بالحق ہوتی ہے وہ للحق ہوتی ہے، یعنی اللہ کے لیے جس سے محبت کی جاتی ہے، کوئی غرض نہ ہو، کوئی سفارش نہ ہو اور کوئی لالچ نہ ہو کسی قسم کی، کوئی مال اینٹنے کی، نذرانہ اینٹنے کی، سفارشوں کی نیت نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کر لینا میرے دوستو. فرمایا کہ یہ محبت جو ہے اللہ کے لیے ہے، تو کسی اللہ والے سے اللہ کے لیے محبت کر لینا. کیا بات کہہ رہا تھا؟ ہاں، تو یہ آپ کو پانی کو پوچھتے نہیں ہیں. ہاں، حکیم الامت نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ والوں سے اللہ کے لیے محبت کرنے کا یہ انجام ہے، عشق کا یہ انجام ہے کہ دائرہ اسلام سے اس کا خروج نہیں ہوتا، مردود کبھی نہیں ہوتا. جب مردود نہیں ہوگا تو مقبول ہوگا. یہ وجہ ہے جو فرمایا ہے کہ بہتر لکھ سال طاعت بیریا، ایک لاکھ سال کی طاعت ہو اور اللہ کو قبول نہ ہو، اللہ اس سے ناراض ہو، اخلاص نہ ہو، دکھلاوا ہو، قبول ہوگی؟ قبول ہوگی. تو میرے دوستو یہ وجہ بتائیے اس شعر کی کہ تھوڑی دیر اللہ والوں کے پاس بیٹھ جانے کا یہ اثر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ یہ میرے ایسے مقبولین ہیں کہ ان کے عشق کے مادے کی وجہ سے. کیونکہ فرمایا کہ محبت کا مادہ وہ چیز ہے کہ اہل محبت کبھی پھرتے نہیں ہیں، اہل محبت کبھی پھرتے نہیں ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ تم میں سے جو کوئی دین سے پھر جائے. ہاں، یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہے. ہم دین کے محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں ہے. ہم اگر دین کی خدمت نہیں کریں گے، دین کا کام نہیں کریں گے، دین پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، دین کا کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمارے مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے کے آئیں گے تمہارے ارتداد اور پھرنے کے مقابلے میں کہ یحبہم ویحبونا، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے. تو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مقابلے میں لائے اللہ تعالیٰ اہل محبت کو، تو مقابلے میں وہ چیز لائی جاتی ہے، ایک من کے پہلوان کے لیے 1.25 من کا پہلوان لایا جاتا ہے، 1.5 من کا پہلوان لایا جاتا ہے، 0.25 من کا نہیں لایا جاتا. معلوم ہوا کہ اہل محبت کو اہل ارتداد کے مقابلے میں اس لیے لائے ہیں کہ ان میں یہ خاصیت ہے اہل محبت میں، محبت کے اثر کی وجہ سے کہ یہ کبھی پھرتے نہیں ہیں اپنے محبوب سے. تو فرمایا کہ یہ معنی ہے ایک یک زمانے صحبت با اولیاء، کہ یہ اثر پیدا ہو جاتا ہے، ان کی صحبت میں ایسی تاثیر ہے کہ کبھی بھی دین سے پھرنے والے نہیں ہوتے، خاتمہ ان کا ایمان ہی پر ہوتا ہے. سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی جناب؟ ہاں، یہ ہے اللہ والوں کی شان. اور فرمایا ایک بات میں درمیان میں رہ گئی ہوں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا کہ اے طلباء کرام، علماء کرام، آپ نے بخاری شریف پڑھ لی ہو، اب جاؤ کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھاؤ اور اپنے نفس کو وہاں بجاؤ، یہ ہے اپنے کباب کو تلنا، قیمہ مل گیا، مسالہ مل گیا، اب اس کو تلو گے تب اس کی خوشبو پھیلے گی، تب لوگ آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ کی محبت حاصل کرنے، علم دین سیکھنے، آپ کی خدمت بھی کریں گے۔ تو فرمایا کہ مٹانا، تو قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، اور کتنے بڑے بڑے علماء، حضرت حاجی صاحب جو اصطلاحی عالم نہ تھے مگر بڑے صاحب اقوا نسبت تھے، تو ان سے جا کے بیعت ہوئے، تو کسی دل جلے نے کہا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، حاجی صاحب سے کہا، اور بے ادب آدمی تھا، گستاخ آدمی تھا، اس نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ تو عالم بھی نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے علماء آپ سے آ کے بیعت ہو رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا یہ۔ اب حاجی صاحب کی فنائیت دیکھیے، مٹنا دیکھیے۔ میرے دوستو، اللہ تعالی ہمیں تواضع کی حقیقت نصیب فرما دے، ہمارا کام بن جائے کہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے یہ حضرات، اتنے بڑے درجے پر ہوتے ہوئے یہ مقام فنائیت تھا کہ حضرت حاجی صاحب کا جواب ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ فرماتے ہیں، ہاں بھائی، جتنی تم کو حیرت ہے اس سے زیادہ مجھے حیرت ہے کہ اتنے بڑے بڑے علم کے پہاڑ مجھ جیسے ناکارہ سے آ کے کیوں بیٹھ ہو رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے، اتنے بڑے اللہ والے کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے سبق ہے۔ آج ہم تھوڑی تاجد گزاری کر لیتے ہیں، تھوڑی تسبیحات کر لیتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک ناز پیدا ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی ناز اور تکبر کی وجہ سے شیطان کو مردود کیا گیا۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدے کے لیے کہا تو تمام کی تمام مخلوق نے سجدہ کیا، مگر اللہ ابلیس کے علاوہ، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اور کیا فرمایا، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ اب تکبر کی تعریف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی یہ تعریف فرمائی ہے، ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جی بھائی کتنی دیر تک کی اجازت ہے جناب؟ رات کے 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، 5 بجے، صبح، فجر، ہمارے سلسلے کے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اول تھے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رات کے 12 بجے تو حضرت کو جوش محبت آتا تھا، اور اس وقت لوگ گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیتے تھے، تو اس پہ حضرت کو بڑی تکلیف، اللہ والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بڑے نزاکت ہوتی ہے ان کے دلوں میں، بے پناہ محبت رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے دل کا خزانہ ہم لوگوں کے دلوں میں ٹھونس دیں۔ دنیا کا مال و دولت تو رئیس آدمی چاہتا ہے سارا میں سمیٹ لوں، کسی کو نہ ملے ایک پائی بھی، اور یہ خزانہ محبت کا ایسا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہر دل کے اندر یہ خزانہ ٹھونس دیا جائے۔ یہ وہ دولت ہے میرے دوستو، جو بانٹنے سے اور بڑھتی بھی ہے۔ تو بہرحال جب 12 بج جاتے، لوگ گھڑیاں دیکھنا شروع کرتے ہیں، نیند آ رہی ہے، بھائی انسان ہے، تھکن ہوتی ہے دن بھر کے کام کاج سے، مصروفیات سے۔ تو حضرت یہ شعر فرماتے تھے، کہ داستان عشق کس کو سناؤں احمد، احمد تخلص تھا، نام بھی تھا محمد احمد، مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیہ سلسلے کے بہت صاحب اقوا صاحب نسبت سے بزرگ۔ تو فرماتے دانے داستان عشق میں کس کو سناؤں آخر، داستان عشق میں کس کو سناؤں آخر، جس کو دیکھو وہی دیوار نظر آتا ہے۔ اب حضرت کی مجلس جو ہے وہ بعض اوقات فجر تک جاری رہتی، اور پھر فجر پڑھنے کے بعد، پھر اشراق پڑھنے کے بعد، پھر مجلس جاری ہے، تھکتے ہی نہ تھے حضرت ہی، کیا روح کی جولانی اللہ والوں کو ہوتی ہے، اللہ کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ بہرحال تو کیا بات ہو رہی تھی بھائی، یاد رکھا کرو ذرا، کہاں سے کہاں گاڑی ہماری پہنچ جاتی ہے، وہ تو بات ختم ہو گئی 12 بجے، انہوں نے شعر بھی بتا دیا ہم نے، ہاں اور آگے ہم بڑھ گئے تھے کچھ تکبر۔ شاباش، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ابا واستکبر، ہاں تکبر کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی کہ ایک صحابی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنیں اور اچھے جوتے پہنیں، اچھے حال میں رہیں، صاف ستھرے رہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے. اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے, جوتے اچھے پہننا تکبر نہیں ہے, بلکہ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا. انکار کیا تھا شیطان نے, یاد رکھنا وہ بات کہ تکبر کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان کو مردود کیا گیا, خروج ہو گیا, اس کا اخراج ہو گیا, بلکہ خروج نہیں اخراج ہو گیا, نکال دیا گیا. تو یہ تکبر وہ شے ہے, اور یہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے کہ حق کا انکار کرنا, بطر الحق وغمط الناس, اور لوگوں کو حقیر جانا. کسی نے داڑھی مونڈی لی ہے, ارے میاں کیا یہ نفرت کر رہے ہیں اس سے, حقیر جان رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ تکبر ہے کہ ہم پاک ہیں, ہم اچھے ہیں, ہم بڑے چکتا مکتا آدمی ہیں, ہم بایزید بستامی ہیں, رومال بھی ڈالا ہوا ہے, یہ بھی وہ بھی. ارے میاں کیا, خدا تعالیٰ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی نظر میں حقیر ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے یہاں, خدا تعالیٰ کے دربار میں اس کا درجہ اونچا ہوتا ہے, اور جو آدمی اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی نظر میں وہ گھٹیا ہوتا ہے. ہاں کیا کیا باتیں آپ کو بتائیں, ایک بات سے دوسری بات نکلتی آتی ہے, لیکن پھر شاخیں کہاں تک نکل جائیں گی, تنہ ہمارا رہ جائے گا. تو میرے عزیز و دوستو, یہ تکبر وہ مرض ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکال دیا. بتائیے کیا انسان میں تکبر ہے کہ نہیں بیماری, تو اس تکبر کا علاج کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہاں, یہ تکبر وہ مرض ہے جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے ایمان لانے سے گریز کیا کہ مخلوق کیا کہے گی, جو میرے قبیلے والے کیا کہیں گے کہ بھتیجے کے دین پر ایمان لایا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کہا, ان کے کان میں, کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے, میں قیامت کے دن اللہ کو گواہی دے دوں گا. نہیں پڑھا تھا. اور کیا الفاظ کہے تکبر کی وجہ سے, کہ اخترت النار علی العار, کہ میں آگ کو دوزخ کو اختیار کرتا ہوں اس آر کے اوپر, کہ مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ مخلوق مجھے ایسا کہے کہ بھتیجے کے دین پہ ایمان لے آیا, میں دوزخ میں جانا پسند کرتا ہوں, کفر پر مر گیا. یہ وہ مرض ہے میرے عزیز و دوستو, تو اس کا مٹانا ضروری ہے کہ نہیں؟ اسی لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ اب کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھاؤ, اپنے نفس کو مٹاؤ, اور کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. یہی مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, اور ہے دل کی یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. سبحان اللہ, اس کی حقیقت حاصل ہو جانا میرے دوستو. ایک آدمی تو کہتا ہے کہ بھائی ہم بڑے گناہگار ہیں, گاتا پھرتا ہے ہم بڑے گناہگار ہیں. یہ توازو نہیں ہے, یہ زبانی توازو ہے میرے دوستو. توازو تو ہے دل کی توازو کا نام. حقیقت کی توازو کی حقیقت ہم کو حاصل ہو جائے کہ واقعی ہم اپنے آپ کو تمام مخلوق سے کمتر سمجھیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ میرا معمول ہے کہ دو جملے میں کہہ دیتا ہوں کہ یا اللہ تمام مسلمانوں میں سب سے کمتر ہوں میں فی الحال. اپنا نام لے کر فرماتے تھے کہ اشرف علی تمام مسلمانوں میں سب سے کمتر ہے فی الحال, کہ نہ جانے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے خوش بھی ہیں کہ نہیں, میرے کام سے آپ راضی بھی ہیں کہ نہیں. یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے راضی ہیں یا خفا ہیں, یہ خدشہ میرے دل سے کب دور ہوگا. وہ راضی ہیں مجھ سے, خفا تو نہیں ہے, یہ خدشہ میرے دل سے کب دور ہوگا. کب معلوم ہوگا, کب رسید آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے, ہمارے کام سے راضی ہے. میرے دوستو اس کی فکر کی ضرورت ہے کہ نہیں, کہ ہم کام تو کر رہے ہیں لیکن محبوب پاک ہم سے خوش بھی ہیں کہ نہیں. اس موقع پر ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی کو اس کی سہیلیوں نے خوب سجایا, خوب اس کو میک اپ کیا, گیٹ اپ کیا, دلہن بنایا, سنوارا, اچھے کپڑے پہنائے, اور جب تیار کر دیا اس کو تو سب سہیلیاں بڑی خوش ہوئی, کہا بہن تم تو بہت صورت لگ رہی ہو. جب یہ کہا تو وہ لڑکی رونے لگی. اس سہیلیوں نے کہا کہ رونے کا کون سا مقام ہے بھائی, تو خوشی کا مقام ہے, تمہاری تعریف کر رہے ہیں. کہا کہ تمہاری تعریف سے میرا بھلا کیا ہوگا, میرا بھلا تو جب ہوگا جب میرا شوہر مجھے دیکھ کے کہے کہ ہم تم بہت اچھی ہو, خوبصورت ہو. تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر کہہ دے کہ ہاں ہم تم سے راضی ہیں, قیامت کے دن وہ ہم سے راضی ہو جائیں, تب ہمارا خوشی کا اچھلنا ہے, تب ہم کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے کام کر لیا. تو جب تک ہمارا نتیجہ نہ آ جائے, فرمایا کہ جو طالب علم اپنے امتحان کے نتیجے آنے سے پہلے خوش ہو رہا ہے بیوقوف ہے کہ نہیں, نتیجہ بھی آیا نہیں ہے خوش ہو رہا ہے. ہاں ایک بنگی جو ہے وہ ڈھول باجے تماشے کر رہا تھا اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، بڑا جشن منا رہا ہے؟ تو کہا کہ ہاں کیوں جشن نہ مناؤں، کیوں میں خوش نہ ہوں، میری شادی بادشاہ کی لڑکی سے ہونے والی ہے۔ ہے ارے بنگی، تو خاندانی بنگی، تیری شادی اور بادشاہ کی لڑکی سے، شہزادی سے، یہ کیسے ہے؟ کہا آدھا کام ہو چکا ہے، آدھا باقی رہ گیا۔ کہا کیا آدھا کام ہو گیا؟ کہ میں تو راضی ہوں، بادشاہ کی لڑکی کا راضی ہونا باقی ہے ابھی۔ بتائیے، ہمارا یہ حال ہے میرے دوستو۔ ایک شخص چوڑیاں کی پوٹلی لے کے جا رہا تھا، منیاری کا سامان۔ یہ دیہاتی لوگ عام طور پہ لکڑی اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور تھوڑے جائز جپٹ سے ہوتے ہیں، لکڑی مار کے پوٹلی پہ چوڑیاں، شیشے کی چوڑیوں پہ لکڑیاں کی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر ایک لکڑی اور مار دے تو یہ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے اعمال کی یہ حقیقت ہے میرے دوستو۔ اس لیے ناز نہ کرنا، تکبر نہ کرنا۔ اسی لیے اللہ والے اپنے مریدین کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں، اپنے احباب کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں، سب سے زیادہ فکر اس بات کی کرتے ہیں کہ ان میں بڑائی نہ آ جائے۔ کبھی ڈانٹ دیتے ہیں، کبھی نکال دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، لیکن عشق کی دولت وہ ہے میرے دوستو کہ جب عشق حاصل ہو جائے گا تو لاکھ جھڑکو، لاکھ مارو، اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت سے عرض کرتے ہیں، ڈانٹ کھا رہے ہیں، ایک مرتبہ نکال دیا خانقاہ سے، جائیے خواجہ صاحب، آپ بہت بولتے ہیں، جائیے، نکل جائیے خانقاہ سے۔ نکل گئے خان صاحب، خواجہ صاحب، لیکن بستر فٹ پاتھ پہ لگا دیا۔ ڈپٹی کلیکٹر تھے اپنے انگریز کے زمانے میں، تو میونسپلٹی کا زمانہ تھا، میونسپلٹی کے انسپیکٹر تھے، تو وہاں جا کے نکلے خانقاہ سے، لیکن دروازے سے باہر نکلے، فٹ پاتھ پہ بستر لگا دیا اور ایک شعر یہ لکھ کے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ کیا شعر تھا بھائی وہ؟ ہاں سبحان اللہ، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، کیونکہ محبت کا خاصہ ہے کہ جس سے ایک مرتبہ اللہ کے لیے محبت ہو جاتی ہے پھر کبھی نکلتی نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ دائرہ اسلام سے خروج نہیں ہوتا، ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے۔ تو یہ شعر لکھ کے بھیجا، ناراض نہیں ہوئے، ناز نہیں دکھائے کہ ہم تو ڈپٹی کلیکٹر ہیں، ہمیں کیوں نکالا، ہم مال والے ہیں، ہمیں کیوں نکالا۔ اللہ کے لیے محبت وہ خالص چیز ہے کہ ہمیشہ کے لیے محبت ہو جاتی ہے۔ ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا۔ حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری۔ ہم تو ڈپٹی کلیکٹر ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں، وہ خانقاہ ہے، وہاں ان کا حکم چلتا ہے، یہاں ہمارا حکم چلتا ہے، ہم کیوں چھوڑے ان کا در۔ یہ ہے محبت میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والوں سے ایسی محبت اور ایسا تعلق اور ایسا عشق عطا فرما دے، اور ان کی صحبتوں کی دولت سے ہم سب کو نوازے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے، ارے میاں دوستو کیا بتائیں، ہم کتنی باتیں آپ کو بتائیں، ہم تو ساری رات بھی بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن خیر آپ تھوڑی دیر میں ختم کر دیتے ہیں۔ تو فرشتے انسان کی، میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ انسان کا کیا شرف ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں۔ شام والے کہتے ہیں یا اللہ، یہی معاملہ جو میں نے بتایا تھا کہ یا اللہ، وہ تو آپ کو یاد کر رہے ہیں، جنت کی طلب کر رہے ہیں، دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو یہ سب بات ہے تفصیلی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے، جہاں اللہ کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں اور جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، فرشتے جمع ہوتے رہتے ہیں، اور نہ صرف جمع ہوتے ہیں بلکہ زمین تا آسمان جمع ہوتے ہی رہتے ہیں۔ وہ حیرت کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، اللہ کو دیکھتے بھی نہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی، ان کو تو بھوک بھی لگتی ہے، ہمارے بیوی بچے نہیں، جورو نہ جاتا، خدا سے ناتا، نور کے بنے ہوئے ہیں، تھکن بھی نہیں، نیند کا بھی کوئی تقاضا نہیں فرشتوں کو، تو یہ کیسے اللہ کی مخلوق ہے کہ لاکھوں دکھ، بیماری، مسائل، پریشانی، روزی کمانا، بیوی بچے، آج کسی کو تکلیف، آج کسی کو بخار، کسی کو نزلہ۔ اسی پر ایک قصہ اور سن لو، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک کثیر العیال والے نے، یعنی جس کے بہت زیادہ اولاد تھی، اس سے کسی ایسے آدمی نے جس کے اولاد نہیں تھی، بے اولاد تھا، اس نے اس کثیر الاولاد والے سے خیریت پوچھ لی، کہا کہ بھائی خیریت ہے؟ تو اس ظالم نے کیا جواب دیا؟ کہا ارے خیریت منحوس ہوگی تمہارے یہاں، ہمارے یہاں خیریت کہاں، ابھی اس کو نزلہ، ابھی اس کو بخار، ابھی اس کو کھانسی، ابھی اس کو بلا مسئلہ، ابھی ہمارے یہاں خیریت کیا، خیریت منحوس ہوگی تمہارے یہاں، خیریت کو بھی منحوس کر دیا۔ تو انسان کے ساتھ کتنے مشاغل ہیں، ہے ہزاروں شغل دن رات میں، لیکن اسد آپ سے غافل نہیں۔ یہ کیسا انسان ہے کہ ان ہزاروں شغل ہیں، ہاں دو گو ہزاروں شغل ہیں دن رات میں، لیکن اسد آپ سے غافل نہیں، ہاں دل جو ہے انہی کی ذات سے لگا ہوا ہے اور اس جستجو میں ہے کہ کہیں کوئی میرا قدم، کوئی میرا قول، کوئی میری سانس خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے. یہ ہے محبت دوستو، اور یہ محبت اللہ والوں کے تعلق سے ملتی ہے. میرے مرشد فرماتے تھے کہ ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے، آم ملتا ہے آم والے سے، دودھ ملتا ہے دودھ والے سے، اور امرود ملتا ہے امرود والے سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے، تو اللہ ملتا ہے اللہ والے سے. سبحان اللہ، کیسی پیاری پیاری باتیں، سادی سادی باتیں، نور بھری باتیں بزرگوں کی ہوتی ہیں ماشاءاللہ. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ثانی حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آواز دی کہ ہم ہمارے حضرت کا نام لے کے میاں حکیم اختر جلدی آؤ. جب حضرت تشریف لے گئے حاضر ہو گئے تو فرمایا کہ میاں حکیم اختر ہمارے حضرت کا نام لے کے فرمایا کہ یوں تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے، یوں تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو شریعت کا راستہ نہ صرف آسان بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے. مزیدار شریعت کا مزہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ شریعت سراسر محبت ہی محبت ہے، اللہ کی باتیں قرآن پاک سراسر محبت ہی محبت سے بھرا ہوا ہے، نماز محبت ہی محبت سے بھری ہوئی ہے، زکوٰۃ محبت ہی سے بھری ہوئی ہے، تمام اعمال محبت سے بھرے ہوئے ہیں شریعت کے، لیکن افسوس کہ ہمارے دل خالی ہیں. لاکھ شمعیں جل رہی ہیں ہر طرف اختر مگر، جگہ جگہ مدرسے کھل رہے ہیں اور قال اللہ قال رسول پڑھایا جا رہا ہے، لیکن کسی اللہ والے کی صحبت میں اپنے کو مٹانے کی توفیق نہیں ہے. کیوں کہ بھائی ہمارے اندر تو علم ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے اللہ والوں کے پاس جانے کی، ان کے پاس مٹانے کی. انہیں حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ سفری صاحب ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مولوی صاحب آ گئے، بڑے عالم، آ کر مسائل پوچھنے شروع کر دیے، تحقیقات شروع کر دی. حضرت حکیم الامت تو حکیم الامت تھے، بڑے پائے کے عالم تھے، ان کے آگے کون جیت سکتا تھا. آپ نے تمام اشکالات کے جواب دے دیے، اور یہ بات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ میں نے مجدد دیدہ آنکھوں سے اور زبان سے سنی ہے. نواب قیصر صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے، ان کی صحبت میں جایا کرتے تھے اور حکیم الامت کے مجاز صحبت تھے، اور بڑی عمر کے بعد ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے. بڑی عمر کے تھے وہ، ہم نے جب ان کو دیکھا تو اس کے بعد اب ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. تو جب بھی وہ ہمارے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہمیشہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان سے فرماتے کہ آپ وہی بات سنائیے جو آپ نے سنی تھی وہاں، کون سی والی جو میں اب بتا رہا ہوں. تو ان کی زبانی ہم نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، اور حضرت والا ہماری نصیحت کے لیے ہم کو سنوایا کرتے تھے. جب بھی وہ تشریف لاتے حضرت ضرور یہ ملفوظ سنواتے. تو وہ مولوی صاحب نے اشکالات کیے، حکیم الامت نے جوابات دے دیے. جب وہ تسلی تشفی کر چکے تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ مولوی صاحب اللہ کے ہاں تحقیقات اور تدقیقات کام نہیں آئے گی. مشکل مضمون تو نہیں بیان کر رہا میں، مشکل باتیں تو نہیں ہیں بھائی، سمجھ میں آ رہی نا. اللہ تعالیٰ کے ہاں تحقیقات اور تدقیقات کام نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اللہ کی محبت کام آئے گی. اللہ کی محبت کام آئے گی. تو اب یہ وہی آ گئے خواجہ صاحب، کیونکہ یہ خواجہ صاحب نے جو عشق کا مادہ تھا اسی کی ہمت تھی کہ وہ حکیم الامت سے سوال کر لیتے تھے، ورنہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی اتنے بڑے مجدد سے بات کرنے کی، زبان بند ہو جایا کرتی تھی ہیبت کے مارے. یہ عشق کا مادہ تھا کہ آپ سے ہر طرح کے سوال کر لیا کرتے تھے. تو فوراً پوچھا کہ حضرت یہ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی اللہ کی محبت. حکیم الامت نے فرمایا کسی اللہ والے کی جوتیوں میں پڑ جاؤ. کیا جواب دیا؟ کسی اللہ والے کی جوتیوں میں پڑ جاؤ. یہ نواب قیصر صاحب مرحوم جو حکیم الامت کے مجاز صحبت تھے ان کی زبانی ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا، اور ہم نے خود مجددوں کو الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے، اور ہمارا گمان ہے کہ ہمارے موجودہ مرشد بھی اس زمانے کے مجدد ہیں. بڑے بڑے علماء مان رہے ہیں اس بات کو. ہمارے مرشد خود بدما عارف باللہ مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت القادم اب ہمارے شیخ ہیں، تیسرے شیخ ہیں الحمدللہ. حکیم الامت نے فرمایا ہے کہ جب پچھلے شیخ کا انتقال ہو جائے تو فوراً ہی دوسرا شیخ کرنا لازم ہے. اپنے سر پر کسی کا ہاتھ رکھو، کبھی بھی ایسا ایک سانس بھی نہ گزارو کہ سر پر کسی کا ہاتھ نہ ہو، ورنہ شیطان تمہیں اچک لے جائے گا. بڑا عالم ہے، ظاہر باظاہر بھی ہے، عابد بھی ہے، عارف بھی ہے، اچک لے گا تم کو، تمہارا علم سارا دھرا رہ جائے گا. تو بہرحال یہ جواب انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں اللہ کی محبت کام آئے گی، اور کیسے کہ کسی اللہ والے کی جوتیوں میں پڑ جاؤ، یعنی اپنے رائے کو فنا کر دو. کتنے بھی بڑے عالم تم ہو، کتنے بڑے محدث تم ہو، ایک مفتی صاحب تھے فتوی دیا کرتے تھے، کسی اللہ والے سے تعلق ہو گیا، کیونکہ دل کو پیاس لگی رہتی ہے، لاکھوں علوم کے باوجود دل میں پیاس رہتی ہے، کیونکہ علم ملا، اللہ نہیں ملا، علم کا حاصل نہیں ملا، بالغ منزل نہیں ہوئے. عالم منزل ہو گئے، علم پڑھ لیا، عالم منزل ہو گئے، لیکن بالغ منزل یعنی اللہ تک پہنچے نہیں، جو منزل تھی ہماری اس تک پہنچے نہیں. تو ایک پیاس لگی رہتی ہے کہ کوئی رہبری ملے، کوئی رہنمائی ملے ہم کو، لیکن شیطان آڑے آتا ہے کہ میاں تم تو بڑے عالم ہو، بڑے محدث ہو، بڑے مہتمم ہو، کیا ضرورت ہے تمہیں جا کے کسی اللہ والے سے ملنے کی اور اس سے مٹنے کی، کافی نہیں ہے علوم. تو شیطان آ جاتا ہے میرے دوست کو. کیا بات ہو رہی تھی؟ بتاؤ، بس اب ختم کرنے والا ہوں، گھبراؤ نہیں. مٹانے پہ بات ہو رہی تھی نا،
اللہ والے کی جوتیوں میں پڑ جاؤ.
ہاں، اللہ والے کی جوتیوں میں پڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی رائے کو فنا کر دو. اپنی رائے، پیش مردے کاملے پامال شو، قال را بگزار مردے حال شو. اپنے قیل و قال کو چھوڑ دو، اپنے علوم کو ایک طرف کر کے سمجھو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اپنے دل کا برتن خالی لے کے جاؤ. میرے دوستوں، میرے مرشد فرماتے تھے کہ کوئی بھیک منگا آئے، اس کے برتن میں سینکڑوں روپے رکھے ہوئے، کوئی بھیک دے گا اس کو؟ کہہ رہے پہلے یہ خود کفیل ہے تو ظالم. اب خود کفیل کے معنی بھی آ گئے، لیکن ابھی نہیں کرتا، چلو دیر ہو جائے گی. تو فرمایا کہ اس کے برتن میں کون دے گا؟ تو برتن جس کا خالی ہوتا ہے اس کو ملتا ہے. اپنے علوم کو ایک طرف کر دو، اپنے نفس کو مٹاؤ اور کسی اللہ والے کے جوتوں میں پڑ جاؤ. یہاں تو ایک مفتی صاحب تھے، فتوی دیا کرتے تھے، لیکن پیاس لگی رہتی تھی کہ کوئی اللہ والا مل جائے، کوئی رہبری مل جائے. ابھی ہمیں علوم تو ہے لیکن کام کے نہیں معلوم ہو رہے. تو کسی اللہ والے سے ان کا تعلق ہو گیا، کر لیا تعلق، اور اس اللہ والے نے دیکھ لیا، جانچ لیا کہ ان کے اندر علوم کا ناز ہے، تکبر ہے. تو فرمایا کہ ایک سال تک کسی فتوی کی اجازت نہیں ہے، کوئی درس و تدریس کی اجازت نہیں ہے، بس ہماری صحبت میں آؤ اور جاؤ، کسی سے ملنا جلنا ختم کر دو، یعنی مسائل وغیرہ مت بتاؤ. لوگوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا اللہ والے سے. یہ کیسا اللہ والا ہے دین کے کام سے روکا ہے؟ بعض لوگ ایسے بھی نادان ہوتے ہیں، اللہ والوں کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں. انہوں نے سمجھ لیا کہ اس میں ناز و تکبر ہے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ لوگ تھوتو کریں کہ یار یہ کیسے کیسے. اللہ والوں کو اپنی بدنامی کا کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتے ہیں. سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی ہے جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. اللہ والے صرف ان کی رضا پر نظر رکھتے ہیں. تو پابندی لگا دی، لوگوں نے بہت شور مچایا کہ یہ تو کافر ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. خاموش رہے، مخلص تھے، انہوں نے ان اللہ والے کی اطاعت کی، اور ایک سال تک کوئی فتویٰ وغیرہ نہ دیا. دل ٹوٹ گیا، لوگوں کی لعنت ملامت سن سن کے دل ٹوٹ گیا، چکنا چور ہو گیا. کوئی بات بناتا ہے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ دل چور چور ہو گیا، دل ٹوٹ گیا ان کا، سارا ناز تکبر جاتا رہا. اب ایک سال بعد جو حاضری دی، کہا جاؤ اب ممبر پہ بیٹھو، بیان کرو. اب جو بیان کیا تو جتنے حاضرین تھے سب کے سب صاحب نسبت ہو گئے، رونے لگے آنسو سے. ایک عرصے سے دین کی خدمت کر رہے تھے، لوگوں میں کوئی اثر نہیں تھا، لیکن جب اللہ والے نے یہ پابندی لگائی، دل ٹوٹ گیا، اور اس ٹوٹے ہوئے دل سے جب ممبر پہ بیٹھے بیان کیا، تو تمام کے تمام حاضرین اسی مجلس میں صاحب نسبت ہو گئے. یہ ہے میرے دوستو دل کا بنانا، اور اپنی رائے کو پامال کرنا، اور اپنے کو مٹانا، جو کہ صرف اور صرف اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوتا ہے. اب دو تین منٹ مجھے، چار نہیں پانچ منٹ اور دے دیں گے، مہربانی ہوگی آپ کی، کیونکہ اصل میرا جو کام ہے وہ اب مقصد اب شروع ہو رہا ہے. لیکن میں بہت مختصراً، کیونکہ ماشاءاللہ یہاں مجمع بہت سمجھدار دیندار ماحول ہے، تو انشاءاللہ بہت مختصر سی بات میں سمجھ جائیں گے کہ ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چار اعمال کر لے گا انشاءاللہ تعالی وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا. اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ، اب مختصر بتاتا ہوں کہ وہ چار اعمال کون سے ہیں. در حقیقت یہ چار بڑے بڑے گناہ ہیں، تو میرے مرشد نے فرمایا کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، یہ ہمارا ولی کوئی نہیں مگر وہ جو گناہوں سے بچتا ہے. تو یہ چار بڑے بڑے گناہ ہیں. میرے مرشد نے فرمایا کہ جو ان چار گناہوں کو چھوڑ دے گا انشاءاللہ، قسم اٹھا اٹھا کر میرے مرشد نے اتنے بڑے اللہ والے نے فرمایا ہے، مساجد کے اندر فرمائی ہے قسم اٹھا کے یہ بات، کہ وہ شخص اللہ کا ولی ہو جائے گا. تو اللہ کا ولی بننا فرض عین ہے. تو یہ چار گناہ ہیں جن کو ہم نے چھوڑنا ہے. ایک تو داڑھی منڈانا چھوڑنا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وغفر اللہ وعفو الشوارب، کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. خالق المشرکین وغفر اللہ وعفو الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. تو معلوم ہوا کہ داڑھی کا منڈانا اور ایک مٹھی سے کم ایک چاول بھی اگر کترایا کم اپنی مٹھی، تو اس سے اس کو کترانا مشرکین کا عمل ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا ان کی مخالفت کرو. اور سنت سے ایک مٹھی داڑھی ثابت ہے. اور چاروں ائمہ کرام جو فقہ کے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب بیٹھے ہیں، تو یہ انشاءاللہ اس کی تصدیق کر دیں گے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کہ ہمارے بزرگوں کی باتیں ہیں، بالکل مستند کھرا سونا ہے یہ، کہ فرمایا کہ چاروں اماموں کے نزدیک یہ ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے، اور منڈانا اور اس کا کترانا ایک مٹھی سے کم پر حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور فرمایا کہ یہ انسان جو چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتا ہے خلاف شریعت، یا منڈاتا ہے، یہ سو رہا ہے، گناہ کی حالت میں سو رہا ہے، کھا رہا ہے، گناہ کی حالت میں سو رہا ہے. اللہ کے دشمنوں مشرکین کہ بھائی دیکھو، کسی کی داڑھی اگر نہیں ہے تو اس کو حقارت سے ہرگز نہیں دیکھتے ہم. ہمارے مرشد کی تعلیم یہ ہے کہ کسی گناہگار سے گناہگار انسان کو حقیر مت سمجھنا. یہ نہ دیکھنا کہ اس کی داڑھی چھوٹی ہے، اس کی داڑھی چھوٹی ہے، بلکہ کیا معلوم کہ اس نے ابھی توبہ کر لی ہے، ابھی توبہ کر لی ہے، ارادہ کر لیا کہ میں داڑھی رکھ لوں گا. پھر خدا تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے دلیل مانگیں گے کہ تم نے میرے بندے کے متعلق یہ بدگمانی کی کہ اس کے داڑھی نہیں، لاؤ دلیل. پھر گردن پھنس جائے گی ہماری مقدمے میں. تو ہم نیک گمانی رکھیں کہ اس بھائی نے ضرور توبہ کر لی ہوگی، ابھی نہیں کی چلو بعد میں کر لے گا. اور اپنی داڑھی کی کیا ہماری گارنٹی ہے کل شیطان بہکا دے خدا نخواستہ داڑھی ہماری مڑ جائے؟ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، اور ہوا بھی ہے، ایسے واقعات عبرت کے موجود ہیں. تو کسی بھائی کو حقارت سے نہیں دیکھنا ہے. ہمارے مرشد کی تعلیم ہے کہ گناہ سے تو نفرت کرو، گناہگار سے نفرت نہیں کرو. تو بھائی ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے چاروں اماموں کے نزدیک. اب مختصر دائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہو، اور مٹھی اپنی ہو، بچے کی، حجام کے بچے کی نہ ہو. صرف دل سے اللہ کو ماننا ہے نا بھائی، ہیرا پھیری نہیں کرنی ہے. ایک مٹھی یہ کنپٹی کی ہڈی ہے، یہاں سے نیچے سارے بال داڑھی میں شامل ہے کنپٹی کی ہڈی سے. اور یہ جبڑا جو ہے جہاں مل رہا ہے، یہ اس درمیان میں انگلی رکھیں جہاں یہ مل رہا ہے، تو اوپر کے بال تو صاف ہو سکتے ہیں، نیچے کے بال صاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. داڑھی میں شامل ہیں، اس کا کترانا منڈانا سب حرام ہے ایک مٹھی سے کم پر. اور یہ بائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہو، اور یہ تھوڑی کے نیچے سے. تھوڑی کو اگر ہم ساتھ میں پکڑ لیں گے داڑھی چھوٹی ہو جائے گی، خلاف شریعت، خلاف سنت ہو جائے گی. اور یہ مٹھی جو ہے تھوڑی کے نیچے سے ہم رکھیں، اس کے بعد اس کو ہم کترا دیں، کیونکہ کترانے کے بعد یہ داڑھی سنت کے مطابق ہو جائے گی. بہت لمبی داڑھی رکھنا ٹھیک نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے. سنت یہ ہے کہ ایک مٹھی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت میں ثابت ہے کہ آپ جب عمرہ یا حج کرتے تھے تو اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے کر ایک مٹھی کے مطابق کترا دیتے تھے. یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ جان دینے والے ہیں، کیسے وہ خلاف سنت کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک مٹھی داڑھی ہم رکھ لیں بھائی، اور ہمت کر کے. اور یہ داڑھی کا بچہ کہلاتا ہے، بچے کو بھی قتل کرنا جائز نہیں. کبھی ایک مٹھی ہوتا نہیں، اس لیے اس کو یہاں سے صفائی کرنا، یہاں سے ڈیزائننگ کرنا. کیا ڈیزائننگ کرنا میرے دوستو؟ ہماری قیمت تو جب ہے جب ہمارا مالک ہم کو دیکھ کے خوش ہو جائے. ایک بزرگ فرماتے ہیں تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. ہے نا، صورت شکل ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنا لیں. اور ایک بات یہ کہ مونچھیں، بڑی بڑی مونچھیں رکھنا اچھی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، کہ جس نے لمبی لمبی مونچھیں رکھی میری شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی. بتاؤ، جس کی شفاعت کے سہارے ہم جی رہے ہیں اور ہم مریں گے ان کی شفاعت کی امید میں، وہ فرما رہے ہیں کہ ہماری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. اور لمبی مونچھ کیا ہے؟ یہ اوپر کے بال، اس ہونٹ کے اوپر آ جانا. ایسے نہیں ہے لمبی مونچھ کی تعریف. لمبی مونچھ کی تعریف یہ ہے کہ اوپر کا جو ہونٹ کا کنارہ ہے اس کے اوپر بال آ جائے، یہ لمبی مونچھ ہے. ایک لمحے بھی ہم اللہ کی ناراضگی میں نہ رہے، تو یہ مونچھوں کا سب سے افضل درجہ یہ بالکل باریک کر لینا ہے. آپ کو شوارے فرمایا نا, یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ سب سے باریک کر لو اپنی مونچھوں کو, سب سے افضل درجہ ہے. سیکنڈ ڈویژن ہے, تھرڈ ڈویژن آپ کو پاس ہونا ہے. چلو بھائی تھرڈ ڈویژن یہ ہے کہ آپ مونچھے رکھ لیں لیکن یہ کنارہ نہ ڈھکنے پائے. اتنا تو ہم خیال کر لینا بھائی اگر مونچھ نہیں مٹا سکتے. یا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مونچھ مٹا دیں گے بے عزتی ہو جائے گی. یاد رکھو مرشد فرماتے تھے ہمارے کہ مونچھ میں عزت نہیں ہے, رب العزت کے پاس ہے عزت. عزت رب العزت کے پاس ہے, مونچھ سے کیا ہوتا ہے نا. تو میرے دوست ایک مٹھی داڑھی اور مونچھوں کا بالکل کترانا اور سر پر انگریزی بال نہ رکھنا, کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے. یا تو سر کو مٹا دو یا تمام سر کے بال برابر برابر ہوں, یہ سنت ہے. یا پھر پٹے بال سنت ہے, لیکن اس زمانے میں ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ یہ سر منڈانے والی سنت کو اپنا لو سب سے اول نمبر, ورنہ پھر چھوٹے چھوٹے بال پورے سر پہ برابر ہونے چاہیے. دوسرا نمبر, چار باتیں بیان کرنی, دوسرے نمبر پہ آ گیا ہوں, انشاءاللہ جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کہ اپنے ٹخنوں کو جب ہم چل رہے ہوں اور کھڑے رہے ہوں, مردوں کے لیے حکم ہے دو حالتوں میں, جب چل رہے ہوں جب کھڑے ہوں, صرف نماز کا حکم نہیں ہے. اپنے ٹخنوں کو ہم کھلا رکھیں, خوب اچھی طرح ہم کھلا رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والا لباس, یعنی کرتا پاجامہ لنگی پتلون جو بھی چیز اوپر سے نیچے کو آ رہی ہے اس سے ٹھانکے گا جہنم میں جلے گا. میرے مرشد فرماتے تھے کہ جہنم میں جلنے کی وعید معمولی گناہ پر نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا, لا تسبل ان اللہ لا يحب المسبلین, کہ ٹخنا مت ڈھانکو, ٹخنا ڈھانکنے والے سے اللہ محبت نہیں فرماتے. جب محبت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا سوچ لو. دو کام ہو گئے بھائی, ظاہر کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کی پورا اہتمام کی. اور داڑھی میں کالا خضاب لگانا مرد کے لیے مکروہ تحریمی ہے, حرام ہے. کالا خضاب نہیں لگانا میرے دوستو, کتنا بھی کوئی تو وہ ہو جائے لیکن کالا خضاب نہ لگانا. اور بلکہ آپ براؤن کر لینا, مہندی لگا لینا. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے لیا تو براؤن ہی تھا لیکن وہ نکلا یہ رنگ, ہم کیا کریں. تو بھائی ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر گدھے کے اوپر کوئی گھوڑے کا لیبل لگا دے کہ یہ گھوڑا ہے, خریدو گیا گھوڑا لینے جائیں گے اور گدا کھڑا ہوا ہے اس پہ لیبل لگا ہوا ہے گھوڑے کا, کوئی لے گا اس کو؟ نہیں بھائی, یہ تو گدا ہے. تو اسی طرح لیبل پر مت جانا, براؤن لکھے ہوئے پہ مت جانا. جس سے کلر آپ لگواتے ہو تو اس کو کہنا کہ ہمیں کلر براؤن چاہیے. اب تم چاہے کالا لگاؤ چاہے کچھ بھی لگاؤ لیکن آنا چاہیے اس کا رنگ براؤن. براؤن ہو, لائٹ براؤن ہو, ڈارک براؤن ہو, یا مہندی لگا لو, یہ سب جائز ہے. ٹھیک ہے, خطاب کا یہ حکم ہو گیا اور رکھنے کا حکم ہو گیا. اب دو کام رہ گئے, ایک ہے نظر کی حفاظت, یہ تو انتہائی اہم کام ہے. اصل میں سب سے بڑا فتنہ یہی ہے, بیان کرنا یہی مقصود تھا کہ اگر ہم اس ایک ہی عمل پہ آ جائیں, بلکہ یہ میری بات نہیں ہے, میرے مرشد کی بات ہے, ایک مجدد کی اللہ والے کی بات ہے جو بڑے بڑے علماء کا پیر تھا اور اس نے یہ ہم کو سکھلایا ہے کہ اگر ایک ہی کام ہم کر لیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ولایت پکی ہے, پکی. یہ نہیں ہے کہ نگاہ بچانے کے بعد ڈاکہ بھی ڈال رہا ہے, چوری بھی کر رہا ہے, شراب بھی پی رہا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے. جیسے آج کل کے جالی پیر ہیں, سارے کام کر رہے ہیں اور پیر بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ان سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے. عورتوں سے پیر دبا رہے ہیں, کیا کیا ہو رہے ہیں کام. لیکن مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جو نظر کا بچانا جو ہے انتہائی مشکل ہے, نفس پر بہت مشکل پیش آتی ہے, دل توڑنا پڑتا ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عشق کا ایسا مزاج دیا ہے کہ وہ اگر نہ دیکھیں تو ان کا دل چور چور ہو جاتا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا. سب سے مشکل کام اس نے کر لیا تو دین کے باقی کام اس کو ایسا ہے کہ جیسے جو بھینس اٹھا لیتا ہے اس کو مرضی اٹھانا کتنا آسان ہوتا ہے. تو یہ سب سے مشکل کام ہے کہ جو نظر کی حفاظت کر لے گا. خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم, یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے. اور اگر نظر کی حفاظت نہ کرو گے تو ویحفظوا فروجہم بتا رہا ہے کہ جو بدنگاہی کرے گا اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی. اور یہی حکم مومنات کے لیے بھی, عورتوں کے لیے بھی نازل کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, زنا العین النظر, آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی. لہذا جتنے نامحرم رشتے ہیں, خالو ہے پھپا ہے, عورتوں کے لیے خالو اور پھپا اور دیور اور جیٹھ اور خالہ زاد خالو خالہ خالو زاد خوپی زاد اور چچا زاد اور تایا زاد اور مامو زاد جتنے مامو زاد ہیں زاد ہیں جتنے بھی اور اس کو انگریزی میں کزن کہتے ہیں. انگریزی بڑی سیکھ رہے ہیں نا آج کل ہم لوگ, تو یہ آسانی سے سمجھانے والی بات ہے. کزن جتنے بھی ہیں ان سے پردہ ہے. اور اسی طرح مردوں کے لیے بھابھی سے اور سالی سے اور چچی سے اور ممانی سے اور جتنی یہ زاد والی لڑکیاں ہیں کزن ان سے پردہ ہے. شریعت نے پردہ فرض کیا ہے. ان کو دیکھنا, ان سے بے تکلفی کرنا, ان کے قریب رہنا یہ بہت زبردست خطرے کی بات ہے, اور ان کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث فرما دیا. اب ایک بات اور اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, دکھانے والے پر بھی خدا تعالیٰ لعنت فرمائے, دیکھنے والے پر بھی لعنت فرمائے, دکھانے والی پر بھی لعنت فرمائے, دیکھنے والی پر بھی. ناظر والمنظور, دیکھنے والا اور دکھانے والا. جو عورت بے پردہ باہر پھرتی ہے خدا تعالیٰ کے سے لعنت کی بدعا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. خدا تعالیٰ کی لعنت اس پر پڑنے کا ہے کہ نہیں بھائی دوست؟ جب سردار الانبیاء بدعا فرما رہے ہیں, وہ سردار الانبیاء جنہوں نے طائف کے کفار کے لیے بھی بدعا کرنا پسند نہیں فرمایا, وہ نبی رحمت تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کے بھیجا تھا, بدعا نہیں فرمائی. بدعا فرما رہے ہیں یہ بدنگاہی کی وجہ. اور آج کل تو ہر جگہ جگہ بے پردگی ہے, عورتیں باہر بے پردہ پھر رہی ہیں. شہر ہو یا گاؤں ہو, جہاں جہاں یہ ٹی وی اور کیبل کی فساد پہنچ گیا ہے, اب تو موبائلوں کے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں. موبائلوں سے اتنا فتنہ پیدا ہو رہا ہے, گھر کے گھر ٹوٹ رہے ہیں. بدنگاہی کا سب سے بڑا ذریعہ اب یہ ٹچ موبائل بن گیا ہے. یوٹیوب کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر, فیس بک کے اوپر لڑکیاں لڑکیوں سے دوستی کر رہی ہیں, اور گھروں سے بھاگ رہی ہیں ہماری مائیں بیٹیاں. کیا بیٹیاں, کیا جوان اور کیا بوڑھے. میرے دوست کو ابھی تازہ واقعہ بتاتا ہوں, ان گنت واقعات ہو رہے ہیں, کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, تازہ واقعہ بتاتا ہوں. تین بچوں کی ماں اپنے شوہر کو, اچھے بھلے شوہر کو, صاف ستھرا آدمی, کمانے والا اور محبت کرنے والا, اس کو چھوڑ کے بھاگ گئی, کہہ رہی مجھے طلاق ہو. میرے پاس آیا ہوتا ہوا کہ یہ معاملہ ہے, میں تو اس کو محبت بھی کرتا ہوں اور کھلاتا پلاتا بھی ہوں, اچھے طریقے سے رکھتا ہوں. تین بچیاں ہیں میری, تین بیٹیوں کو چھوڑ کے وہ چلی گئی, معلوم نہیں کیا. میں نے پوچھا بھائی ٹچ موبائل تو نہیں اس کے پاس؟ کہا وہ تو میں نے دلایا تھا. میں نے کہا بس, کیا مرد کیا عورت, کیا شادی شدہ کیا غیر شادی شدہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. میرے دوستو میں کیا عرض کروں, مجھے شرم آتی ہے کہتے کہ بعض اہل علم حضرات بھی اس میں پھنس گئے, شرابی بن گئے, شرابی بن گئے. اچھے بڑے عالم استاد شرابی بن گئے. یہ نگاہ کا فتنہ ایسا ہے. اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم, کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایسا تیر ہے جو زہر میں بجا ہوا ہے. من ترکہ مخافتی افضلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ, جس نے میرے خوف سے اپنی نظر کی حفاظت کی, میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ اس کی حلاوت اپنے قلب میں موجود پائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے دوستو. ہم کر کے تو دیکھیں, ہمارے حضرت کی مسجد میں ایک ایئر کنڈیشن ٹھیک کرنے والے آیا, اس کو وہی بات انما جا علی حاجت, کسی حاجت سے آگے وہ اپنے کام کے لیے آیا تھا, ایئر کنڈیشن ٹھیک کرنے آیا تھا. حضرت کا بیان چل رہا تھا ہمارے, اور حضرت یہی نگاہ کی حفاظت میں بیان فرما رہے تھے کہ یہ ایک کام کر لو تم اللہ والے ہو جاؤ گے. اس نے دل میں سوچا کہ یہ ایک ہی کام کو بتا رہے ہیں, چلو لاؤ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. تھوڑے دن کے بعد وہ آیا اسی کام سے, تو دیکھا کہ اس کے داڑھی بھی آ گئی ہے, ٹرنا بھی کھلا ہوا ہے, لباس بھی شرعی. پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ کہا کہ بھائی میں نے آپ کے حضرت کا ایک بیان سن لیا تھا, اس میں حضرت فرما رہے تھے کہ نگاہ کی حفاظت کر لو تم اللہ کے ولی ہو جاؤ گے. میں نے سوچا چلو نگاہی کی تو حفاظت کرنی ہے, نہ داڑھی کا کہا, نہ ٹپنے کھولنے کا کہا, نہ نماز پڑھنے کا کہا, داڑھی نگاہ کی حفاظت کر لو. تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا, میں نے سوچا بھائی جب نظر کی حفاظت کر رہا ہوں تو دل میرا خود ہی چاہنے لگا کہ بھائی میں داڑھی بھی رکھ لوں, اللہ کا پیارے بھی بن جاؤں, داڑھی رکھ لی میں نے خود ہی خود. اور پھر میرا دل چاہ کے مولوی لوگ ہمیشہ ٹپنے کھلے رکھتے, لاؤ چلو میں بھی ٹپنے کھلے رکھتے. پھر کہا کہ بھائی میں نماز نہیں پڑھتا, چل رہا ہوں یار نماز بھی پڑھنا شروع کر. کہہ رہا ہے کہ رفتہ 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 میرا یہ معاملہ بن گیا, ایک نگاہ کی حفاظت سے. ہم کر کے تو دیکھیں, اللہ تعالیٰ اتنی محبت فرماتے ہیں کہ بندہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے میں 10 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں, بندہ چل کر میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. ہم چل کے تو دیکھیں اللہ کے راستے میں, ہم مانگے تو صحیح اللہ سے کہ اللہ ہم چل نہیں پا رہے, گر گر پڑتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. بھائی جو آدمی گر جاتا ہے کپڑے وپڑے جھاڑ کر پھر چلنا شروع کر دیتا ہے, واپس تو اپنے زیرو پوائنٹ پہ نہیں چلا جاتا, راستہ اس کا طے ہو رہا ہے معافی مانگنے سے, توبہ کرنے سے. یا اللہ معاف کر دیجئے, یا اللہ معاف کر دیجئے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنائے چلے جا رہے ہیں. قرآن کا وعدہ ہے ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہ معاف فرما دیتے ہیں بلکہ توبہ کی برکت سے اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں, ترقی عطا فرما دیتے ہیں. اب آخری بات یہ ہے میرے دوستو کہ دل کی حفاظت, دل میں بھی گندے خیالات کو لانا نہیں. تقاضے آ سکتے ہیں, تقاضے آتے بھی ہیں, ہر انسان کو تقاضے اللہ نے رکھے ہیں آئیں گے, لیکن کام یہ کرنا ہے کہ اس میں مشغول نہیں ہونا, مشغول نہیں ہونا, اس سے مزہ نہیں لینا. گندے تقاضے آئیں گے, آپ پرواہ نہ کریں, آپ اس پہ توجہ بھی نہیں دیں. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مساوس اور خیالات اور گندے تقاضے بجلی کے ننگے تار کی طرح ہیں, اگر ان کو پکڑے گا تو کرنٹ لگے گا نا, اسی طرح اگر اس کو دور کرنا چاہے گا تو بھی کرنٹ لگے گا. تو وساوس کے اندر نہ تو مشغول ہو اور نہ ہی اس کو بھگانے کی بھی کوشش کرے, بھگائے بھی نہیں ورنہ ہی چپک جائیں گے, جتنا بھگائیں گے اتنا ہی چپکیں گے. تو علاج کیا ہے؟ علاج عدم التفات, ان کو توجہ ہی نہ. جیسے ایک شاہراہ پہ انسان چل رہا ہے, کبھی جا بھونک رہا ہے اور بلی بھی جا رہی ہے, بنگی بھی جا رہا ہے, بادشاہ بھی جا رہا ہے, تو یہ شاہراہ ہے, اس میں وساوس آئے چلے جا رہے ہیں, کوئی بات نہیں, ہمارا تو منزل مقصود ہوا ہے, بس اسی طرف ہماری توجہ ہو. کوئی جائز کام میں مشغول ہو جائے, چائے بنا کے پی لو, ماں باپ کی خدمت کر لو, وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لو, تلاوت کرنے لگ جاؤ, دین کی کتاب پڑھ لو, سبزی کٹنے لگ جاؤ, کوئی جائز کام میں مشغول ہو جاؤ, انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ وساوس خود ہی چلے جائیں گے. بس اب یہ بات کافی ہو گئی, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب کی توفیق عطا فرمائے اور سچے اللہ والوں سے مضبوط تعلق, اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اپنے دل کے حالات بیان کرنا. اور بھائی دعا تو کرتے جاؤ یار, دعا تو کرتے جاؤ میاں, واہ بھائی واہ, ارے دعا تو دعا مقل عبادہ, جو عبادت کا مغز ہے, جو عبادت ہم نے کیا ہم اللہ سے مانگ تو لیں کہ اللہ جو ہم نے کہا کہنے والے کو بھی دے دے اور سننے والوں کو بھی دے دے. آپ تو اصل کام ہی چھوڑ مغز چھوڑ کے جا رہے ہو یار, مغز نہ چھوڑو. اللہ تعالیٰ یہ دعا جو ہے اللہ سے تعلق کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اب تفصیل میں جاؤں گا پھر آپ گھبرا جاؤ گے, بمشکل تو آپ بیٹھے ہو ہمارے ساتھ, تو آپ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کر دیا یہ سب سے زیادہ کہنے والا محتاج ہے, اے اللہ مجھے بھی, میرے گھر والوں کو بھی, اور تمام میرے دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو, اور تمام حاضرین و حاضرات کو بھی آواز جا رہی ہوگی ضرور, اے اللہ ان سب کو اللہ تعالیٰ بنا دیجئے اور ہمیں معاف فرما دیجئے, عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے, اور اے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ گناہ کر کے ہم آپ سے بے وفائی کرتے ہیں اور بے وفائی بڑا برا مرض ہے, اے اللہ بہت ہی برا مرض ہے, اے اللہ ہم کو اپنا 100% وفادار بنا لیجئے, اے اللہ ہم کو اپنا 100% با وفا بنا لیجئے, اور ہمیں حیات با وفا عطا فرمائیے, حیات عاشقہ عطا فرمائیے, حیات اولیاء عطا فرمائیے, شیطانی زندگی سے, برے برے اعمال سے, آپ کی ناراضگی والے اعمال سے. اللہ ہم آپ کی پناہ بھی چاہتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہر لمحہ ہم آپ کو راضی کرنے کی پوری پوری کوشش اور فکر کریں گے, اور آپ سے ہم مانگیں گے بھی اور خطا ہو جائے گی تو اے اللہ جب تک آپ کو رو رو کر ہم منا نہ لیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اے اللہ ہمارے ان نیک ارادوں کو توفیق عمل بخشیے, اے اللہ ہم کو ہمت عطا فرما دیجیے, اور اے اللہ اس معاشرے سے اور مخلوق سے, اے اللہ جو خوف ہے دین پر چلنے میں, اے اللہ اس مخلوق کے خوف سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. ایک اپنی ذات عالی کا خوف, اپنی ذات عالی کی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے, اپنی ذات عالی کی معرفت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے, ہم کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے دوستوں کو, اور ہر مسلمان کو اے اللہ اللہ والا بنا دیجئے, جلد فرما لیجئے. بغیر آپ کی مدد کے اللہ ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. توفیقات کی بارش فرما دیجئے, رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے, بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما دیجئے, اور اللہ جس بھائی کے بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اللہ خزانہ غیب سے اس کی مرادوں کو, نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. اور ہماری پیرانی صاحبہ مدت انتہا بیمار ہیں, شدید علیل ہیں, ہاسپٹل میں داخل ہیں, اے اللہ اپنے کرم سے ان کو بھی جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے, مرض کا نام و نشان بھی نہ رہے, جلد از جلد صحت یاب ہو کر گھر تشریف لے آئے, اور اللہ سب بیماروں کو آپ صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے، ہر پریشانی کو دور فرما دیجئے، مصیبت کو عافیت سے بدل دیجئے، تنگی کو فراخی سے بدل دیجئے، غموں کو خوشی سے بدل دیجئے. اے مالک کریم، مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے؟ دنیا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں. اے اللہ، اس مسجد و مدرسے کو بھی قبول فرما، اس کے معاونین کو بھی قبول فرما، چاہے وہ مال سے خدمت کر رہے ہوں، بدن سے خدمت کر رہے ہوں، کہ کس طرح بھی دعاؤں سے خدمت کر رہے ہوں. اور اے اللہ، اس مدرسے اور مسجد کے اساتذہ کرام، ائمہ کرام، اور ہر ہر بچے بچے کو اے اللہ صاحب اقوی نسبت بنا دے. اور یا اللہ، یہاں سے شرف قبولیت کے ساتھ دین کا خوب کام لے لیجئے. اور اے اللہ، یہاں کے مالی وسائل میں بھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تعاون کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس مدرسے میں خوب خوب وسعت عطا فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی کتابیں ہم لائے ہیں، اپنے حضرت کے بعد ہمارے چھپے ہوئے ہیں، یہ واز بھی لے لیجئے، مفت تقسیم ہوتے ہیں ہمارے حضرت کے واز. اور اس میں سنتوں کی ایک کتاب ہے، اس میں تمام 24 گھنٹے کی امور سنت کے مطابق اس میں درج ہے، مستند کتاب ہے بالکل.